پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستانی فوج نے افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی ایجنسی شمالی وزیرستان میں پیر کی صبح بیران شاہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں چھپے عسکریت پسندوں کے خلاف زمینی آپریشن کا آغاز کیا۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق زمینی فوجی دستوں اور اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز نے گھر گھر تلاشی لی اور مسلح جھڑپوں میں 15 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ کارروائی کے دوران فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ زیر زمین سرنگیں اور دیسی ساخت کے بم بنانے کی فیکٹریاں بھی ملی ہیں، جہاں سے بارودی مواد اور دیگر اسلحے کو قبضے میں لے لیا گیا۔ نائجیریا کے شمال مشرقی قصبوں میں مشتبہ اسلامی شدت پسندوں نے مختلف گرجا گھروں پر حملے کر کے کم از کم 24 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ حکام اور عینی شاہدین کے مطابق چیبوک کے قریب گاؤں میں موٹر سائیکلوں پر سوار افراد نے اتوار کو ایک حملہ کیا، جبکہ مقامی افراد نے الزام لگایا کہ فوجیوں نے جوابی کارروائی میں سست روی کا مظاہرہ کیا۔ حملے کی ذمہ داری اب تک کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ اپریل میں عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے چیبوک میں واقع ایک اسکول سے 270 سے زائد لڑکیوں کو اغوا کر لیا تھا، جس میں سے 219 ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ عراق کے جنگی طیاروں کی مدد سے ملک کے شمالی شہر تکریت پر شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل شدت پسند تنظیم اسلامک اسٹیٹ آف دی عراق اینڈ لیوانت نے لڑائی کے بعد عراق اور شام کے جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا، وہاں خلافت کے نفاذ کا اعلان کرتے ہوئے ابو بکر البغدادی کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ تنظیم کی جانب سے یہ اعلان انٹرنیٹ پر ایک آڈیو پیغام کی صورت میں جاری کیا گیا۔ عراق کے شہر تکریت پر قبضہ بحال کرنے کے لیے سرکاری فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سے قبل شدید لڑائی کے بعد عراقی سیکورٹی فورسز پسپا ہو گئی تھیں۔ حکام کے مطابق تکریت میں زمینی کارروائی ہفتے کو شروع ہوئی تھی اور اس دوران جنگجوؤں اور عراقی فورسز کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ شدت پسندوں کے خلاف کارروائی میں عراقی سیکورٹی فورسز نے گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے بمباری بھی کی، جبکہ ٹینکوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اتوار کے دن اسرائیلی طیاروں نے غزہ کی پٹی پر متعدد فضائی حملے کیے ہیں، جس سے کچھ ہی گھنٹے قبل فلسطینی علاقے سے داغے گئے راکٹوں کا ہدف بننے والی ایک اسرائیلی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوج نے مبینہ طور پر 12 فضائی حملے کیے، جو اسرائیل کے بقول اسی مقام پر کیے گئے جہاں سے دہشت گرد کارروائی ہوئی تھی۔ فلسطینی طبی کارکنوں کا کہنا ہے کہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ 2 امریکی سیاحوں پر مبنی مبینہ طور پر ریاست کے خلاف جرم کے ارتکاب پر مقدمہ چلانے کی تیاری کر رہا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے نے پیر کو ایک خبر میں دعویٰ کیا کہ جیفری فال اور میتھیو مولر نے جارحانہ اقدامات کیے، جن کی تصدیق ان کے حلفیہ بیانات اور شواہد سے ہوئی ہے۔ یوکرین، روس، فرانس اور جرمنی کے لیڈر پیر کے روز پھر بات چیت کر رہے ہیں، جبکہ مشرقی یوکرین میں فائر بندی اور روس کے لیے یورپی یونین کی طرف سے پابندیوں سے گریز کے لیے حتمی تاریخیں بھی اب ختم ہو رہی ہیں۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے اتوار کے روز چاروں لیڈروں سے 2 گھنٹے کی ٹیلی فون کانفرنس کے بعد کہا کہ 20 جون کو اعلان کردہ فائر بندی پیر کی رات تک جاری رہے گی، اور یورپی یونین نے روس کو متنبہ کیا کہ اگر وہ یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں پر دباؤ نہیں ڈالتا تو اس پر مزید تعزیرات عائد کی جائیں گی۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کے دفتر نے کہا ہے کہ لیڈروں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو بتا دیا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ پیر تک نتائج سامنے آ جائیں۔ فائر بندی کے باوجود مشرقی یوکرین میں لڑائی جاری ہے، جہاں علیحدگی پسندوں نے کچھ علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور پچھلے چند مہینوں میں یوکرینی فورسز سے جھڑپیں کر رہے ہیں۔ روس کے ملکی ٹیلی ویژن نے پیر کے روز اعلان کیا کہ ان کے ایک کیمرامین کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جو دونیتسک میں رپورٹنگ کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام اندی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں ویٹو میر اور انجینئر سلیمان تھراوالی۔ سامعین، آج کے اندی نیوز کا آغاز ہوگا اسلامی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ عراق و شام کا عراق اور شام میں اپنے کنٹرول والے علاقوں میں خلافت کے نفاذ کے اعلان سے۔ اس اعلان کے مطابق خلافت کا نفاذ شام کے شہر حلب سے عراق کے شہر دیالہ تک ہے۔ ابوبکر البغدادی کو رہنما مقرر کیا گیا ہے اور اعلان کے مطابق انہیں خلیفہ ابراہیم کے نام سے پکارا جائے گا۔ دوسری جانب تکریت کے علاقے میں عراق کی سرکاری فوج اور آئیس ایل میں شدید لڑائی کی اطلاعات ہیں، اور عراقی فوج کی مدد کے لیے روسی ساختہ جنگی طیارے بتایا جا رہا ہے کہ عراق پہنچ چکے ہیں، جبکہ رواں ماہ صدر اوباما نے جن 300 فوجی مشیر عراق بھیجنے کا اعلان کیا تھا ان میں سے نصف بغداد پہنچ چکے ہیں۔ آئی ایس ایل کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ بین الاقوامی برادری اس دہشت گرد گروپ کا راستہ روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں عراقی صورتحال کیا شکل اختیار کر سکتی ہے؟ اس پر بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں۔ آگے چل کر یوکرین میں جاری بحران کا جائزہ لیں گے، جہاں جنگ بندی کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے، اور ادھر یوکرین، روس، فرانس اور جرمنی کے جو رہنما ہیں وہ آج اس یوکرین کے مسئلے کے حوالے سے آج دوبارہ مذاکرات شروع کر رہے ہیں۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں سامعین، شمالی وزیرستان میں آج زمینی آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی تحفظ پاکستان بل 2014 کی سینٹ سے منظوری بھی آج ہو چکی ہے۔ اس مسودے کو کہا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں ابھی پیش ہونا ہے، اور دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد اور صدر کے دستخط کے بعد یہ قانون نافذ العمل ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ قانون کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں۔ اور پروگرام کے آخر میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس وقت بے شمار شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اپنے گھروں سے دور رمضان کا آغاز کر چکے ہیں۔ نقل مکانی کرنے والے افراد کے لیے حکومت کی طرف سے اس رمضان کے مہینے میں جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان افراد کی اشیائے خورد و نوش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امریکہ نے مزید 8 ملین ڈالرز کا اضافی مدد کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ صدر اوباما نے بھی دنیا بھر میں تمام جو مسلمان ہیں ان کو گڈ وشز جو ہیں وہ بھیجی ہیں، اور ماہ رمضان کے آغاز پر مسلمانوں کو مبارکباد انہوں نے دی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آپ اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-8900-8007-77-89 پہ کال کر کے آپ ہمارے اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ یہاں امریکہ سے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہوں گے، ویل نون آپ انالسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان سے ابوبکر صدیق صاحب، مڈل ایسٹ افیئرس کے آپ ایکسپرٹ ہیں، محمد آغا صاحب دبئی سے ویل نون انالسٹ ہمیں جوائن کریں گے۔ اس وقت ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب اور محمد آغا صاحب دونوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آئی ایس ایل نے جو خلافت کا اعلان کیا ہے دنیا بھر کے سنی مسلمانوں کے لیے، یہ کہاں تک جو مسلم کنٹریز ہے عراق کے ارد گرد ان کے لیے قابل قبول ہوگا، اور 21st century میں یہ سب کچھ جو ہے کہاں تک آپ کو ممکن نظر آتا ہے؟
یہ دو سوال ہیں، بڑے انٹرسٹنگ قسم کے سوال ہیں اور ایک کنیکٹڈ سوال ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ آیا اس موومنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک خلافت کا اناؤنسمنٹ کریں، ایک تو بات یہ آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنے اس آبجیکٹو کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ یہ دونوں معاملے جو ہیں بڑے مشکل سے نظر آتے ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں تک آئی ایس ایل کا تعلق ہے، اس کا انٹرسٹ ابھی تک اسی علاقے میں لمیٹڈ ہے جہاں پر کہ سیریا اور عراق کے سنی رہتے ہیں اور ان کے درمیان بھی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. یاد رہے کہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے جس کو اس وقت چونکہ سنی لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے جو کہ وکٹمائز ہوئے ہوئے تھے, تو اس لیے وہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ ایک علاقے کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ اپنے ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت وہ اس کو ایک خلافت کا نام دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس طرح وہ اور سنیوں کی سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. حالانکہ ان کی پولیٹیکل اور سیکیورٹی سچویشن ایسی نہیں کہ وہ اس کو سسٹین کرنے کے قابل ہوں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ دوسرے ممالک اس کو کیسے لیں گے. جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں آئی ایس ایل کو کوئی خاص سپورٹ حاصل نہیں ہے, خاص طور پہ اس علاقے کے جو امیر ممالک ہیں جن میں کہ سعودی عربیہ, یو اے ای, کویت وغیرہ شامل ہیں, وہ اس کو یقیناً کسی صورت میں سپورٹ نہیں کرتے, وہ اس کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتے ہیں. جہاں تک جارڈن کا تعلق ہے اس کو بھی ایک مشکل کا سامنا آ گیا ہے کیونکہ جارڈن اور عراق کے درمیان جو بارڈرز ہیں ان پہ آئی ایس ایل نے اپنا کنٹرول سما دیا ہے. تو اس لیے یہ امید رکھنا کہ اس علاقے کے لوگ یا اس علاقے کے ممالک اس کو سپورٹ کریں گے ایک غلط فہمی کی بات ہوگی. جہاں تک تعلق ہے کہ اس کا پولیٹیکل اور اسٹریٹجک اثر کیا ہوگا یہ ابھی بہت مشکل ہے. وہ اس لیے کہ اگر سنی سپورٹ آئی ایس آئی ایل سے کمزور ہو جاتی ہے تو پھر یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گی, لیکن اگر وہ سپورٹ طول پکڑتی ہے تو پھر یقیناً اس کو سیریسلی دیکھنا ہوگا. اس کی طول پکڑنے کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ اگر عراق میں جو نئی حکومت بنتی ہے وہ میجوریٹیرین حکومت بنتی ہے اور اس میں سنی اور جہاں تک کرد ہیں ان کو افیکٹو پارٹیسپیشن نہیں ملتی, تو پھر وہ پر فورس اس قسم کی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کریں گے.
اوکے ٹھیک. محمد آغا صاحب, آپ یہ موجودہ صورتحال کو عراق کی جو ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں اگر جس طرح ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے کہا کہ کرد اور ساتھ جو سنی مسلمان ہیں عراق میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا عراق کی حکومت میں, ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے, تو پھر ظاہر ہے اور ممکن ہے کہ وہ بھی آئی ایس ایل کے ساتھ شامل ہو جائیں. اگر اس صورتحال میں اگر ایسا ہوتا ہے تو آئی ایس ایل کا نیکسٹ ہدف جو ہے وہ کیا ہوگا؟
ہاں دیکھیں, جہاں تک انٹرنیشنل اسٹریٹجک گولز کا تعلق ہے تو یہ جو اعلان ہے خلافت کا اس کو ایکسپٹنس پہلے تو مسلم ورلڈ میں کتنی ملے گی دیکھنا یہ ہے. مسلم ورلڈ کے لیے خلافت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ مسلمانوں نے 90 سال کے بعد پھر سے ایک اعلان آیا ہے. فرسٹ ورلڈ وار میں جب جو ہے اوٹومن امپائر کا خاتمہ ہوا تھا تو اس کے بعد کوئی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ یا سینٹرل حیثیت کی گورنمنٹ نہیں تھی جو مسلمانوں کو پولیٹیکل ول اور پوری دنیا میں ریکگنیشن دلاتی. اوٹومن امپائر اور اس سے پہلے کی جو خلافتیں ہیں ان کا اگر جائزہ لیا جاتا ہے تو ان میں لڑائی طاقت کے ساتھ ساتھ پیسے کا عمل دخل رہا ہے, لیکن اس خلافت نے بھی جو سب سے اہم کام کیا ہے وہ یہ کہ جو ہے بینکوں کی لوٹ سے اور دوسرے طریقوں سے اس وقت ریچیسٹ آرگنائزیشن ہے, جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی ہے, جو لڑائی بھی لڑتی ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی بے انتہا ہے. تو اس نے ان دو محاذوں پر تو فتح حاصل کی ہے, لیکن مین بات یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کی حکومتیں جو مڈل ایسٹ میں ہیں, خاص طور پر سعودی عرب اور جوردان, جیسا کہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو وہاں پر جو ہے مڈل ایسٹ میں القاعدہ کی تنظیم ہے جس کو جو ہے عربین پیننزولا القاعدہ کہتے ہیں, اس نے یمن کے ذریعے سے سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور وہاں پر جو ہے سعودی حکومت کو تھریٹ کیا تھا. تو ان کا اختلاف ہوتے ہوئے بھی, کیونکہ پہلے ٹیریٹری نہیں تھی, القاعدہ امریکہ کے خلاف جنگ کر رہی تھی اور آئی ایس ایل نے ان سے اختلاف ہی اسی لیے کیا تھا کہ ہم پہلے کوئی ٹیریٹری حاصل کر لیں اور وہاں سے ہم آپریٹ کر کے اپنے مشن کو آگے بڑھائیں گے اور پوری دنیا کو جو ہے اسلامک اسٹیٹ کا تھریٹ کریں گے. ابھی بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ یہی کیا ہے کہ ہماری بارڈرز کوئی نہیں ہے, نہ انہوں نے اس خلافت کو کسی ریجن کا نام دیا ہے. دیٹ ریاست جو خلافت ہے اٹ از فلوئڈ, تو جو نقشے انہوں نے جاری کیے ہیں وہ سارے ان ملکوں کی وہ بفر ٹیریٹریز ہیں جہاں پر حکومتوں کا کنٹرول کمزور ہے. اس میں انہوں نے پاکستان کے قریب جو شمالی وزیرستان والا علاقہ ہے وہ ہے, یمن کا کچھ علاقہ یا یہ ٹیریٹریز جہاں پر انہوں نے قبضے کر لی ہیں وہ ونربل ہیں دنیا بھر کے لیے, اور دنیا کے وہ ڈپرائیوڈ لوگ شاید ڈپریویشن کی وجہ سے جو ہے ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھیں. حالانکہ یہ نجات دہندہ ہے نہیں, لیکن کیونکہ دنیا میں جو کیپیٹلسٹ نظام ہے یا جو دنیا بھر میں اس وقت جو ہے کمرشلائزیشن نے دنیا میں مسائل پیدا کیے ہیں, ان مسائل کے حل کے طور پر یہ اسلامک نظام کو پیش کرتے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے مصر میں جو ہے بردرہڈ نے کیا تھا. لیکن دنیا جانتی ہے کہ ان سب کے انٹینشنز لامحلہ تشدد والے ہیں اور دنیا کی پروگریس میں یقین رکھنے والے نہیں ہیں.
اوکے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, القاعدہ کا ذکر کیا آغا صاحب نے اور مسلم برادرہڈ کا, تو القاعدہ اور آئی ایس ایل کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے, رائٹ؟ 2014 سے یہ اختلافات جو ہے وہ شروع ہوئے تھے, 2004 سے, معاف کیجیے گا. تو آپ یہ بتائیے کہ جو خلافت کا انہوں نے اعلان کیا ہے آئی ایس ایل نے, اور البغدادی کو اپنا خلیفہ انہوں نے مقرر کیا ہے, ہمیں معلوم ہے ادھر ملا عمر بھی موجود ہیں, تو القاعدہ کا کیا آپ ریئیکشن دیکھتے ہیں, اور ساتھ جو اخوان المسلمین ہے نسبتاً اس وقت خاموش نظر آ رہا ہے, ان کا کیا ممکنہ ریئیکشن ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک القاعدہ اور اخوان المسلمین کا تعلق ہے یہ بالکل ایک دوسرے سے سیپریٹ ہے, ان دونوں کے اپروچ ڈفرینٹ ہے, ان دونوں کا آبجیکٹو ڈفرینٹ ہے, اور بڑی حد تک ان کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے. جہاں تک القاعدہ کا تعلق ہے, دیکھیے القاعدہ بڑی حد تک اب ڈیوائڈ ہو چکا ہے, یہ ایک فرینچائز بن چکا ہے جس کے تحت اب ریجنلائزیشن ہو گئی ہے, سینٹرل کمانڈ ختم ہو چکی ہے, ظاہری بیٹھے ہوئے ہیں وزیرستان میں, لیکن وہ اس قابل نہیں کہ وہ دنیا کے کسی حصے میں کسی کونے میں اپنی ہیجیمونک کنٹرول کو استعمال کر سکے. اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, اور دوسرے ان کے پاس وہ پولیٹیکل یا اسٹریٹجک کمٹمنٹ نہیں ہے جو کہ پہلے ہوتی تھی. اس لیے یہ تو امید رکھنا کہ کسی صورت میں القاعدہ جو ہے وہ اس پہ کوئی اثر انداز ہوگا بڑا مشکل نظر آتا ہے. جہاں تک تعلق ہے آئی ایس آئی ایس کا کہ آیا یہ القاعدہ کے ساتھ چلتی ہے نہیں, میرا خیال ہے جو زمانہ گزر گیا, اب تو یہ ایک نئی آرگنائزیشن بن گئی ہے. یہ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں یہ ٹپیکلی لیڈر سینٹرک ہوتی ہیں, جب لیڈرز ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ آرگنائزیشن بھی ختم ہو جاتی ہیں. اب ایک نیا لیڈر پیدا ہو رہا ہے, اور یہی ہوگا کہ اس لیڈر کے ساتھ ساتھ ایک نیا گروپ پیدا ہو جائے گا جو ایک نئے نام پیدا کرے گا. آیا اس کا اثر کیسا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے. یہ درست ہے کہ آئی ایس آئی ایل کے کچھ لوگ اس وقت ساؤتھ یمن میں اے کیو ایم کے ساتھ مل کر سعودی عربی خلاف ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں, لیکن وہ اتنے لمیٹڈ ہیں کہ ان کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. صرف بات یہ آ جاتی ہے کہ دیکھیے یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کا پولیٹیکل سولوشن بہت ضروری ہے, چاہے وہ سولوشن سعودی عربیہ سے آئے یا عراق سے آئے. اس کی بات اصل اہم یہی ہے کہ جیسے آغا صاحب نے بھی پہلے فرمایا, جب تک کانفلکٹ رہیں گے اور جب تک ڈس انفرنجائزمنٹ رہے گی تو پھر یقیناً اس قسم کے موومنٹس چلتی رہیں گی. جہاں تک تعلق ہے کہ کس حد تک القاعدہ یا افغانستان میں جو فورسز ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گی, مجھے تو اس کی امید نظر نہیں آتی, کیونکہ دیکھیے سینٹر آف گریویٹی بدل گیا ہے. پہلے سینٹر آف گریویٹی جو تھا شروع میں اوریجنلی سعودی عربیہ میں تھا, لیکن وہ شفٹ ہو کے افغانستان میں چلا گیا تھا, اب وہ دوبارہ شفٹ ہو کے مڈل ایسٹ میں چلا گیا ہے, اور عراق اور سیریا اس سینٹر آف گریویٹی بن گیا ہے, جس کی وجہ سے اب فورسز اس طرف جائیں گی نہ کہ القاعدہ کی طرف.
ٹھیک, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب اور محمد آغا صاحب, آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے پلیز. ایک ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنانا چاہیں گے, عراق کی جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس پہ صدر اوباما نے کیا کہا ہے, آئیے سنتے ہیں.
They're gaining strength in some places. We've seen Europeans who are sympathetic to their cause.
صدر کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی عسکریت پسند بعض علاقوں میں خود کو مضبوط کر رہی ہیں. ہم نے ان یورپینز کو دیکھا ہے جو ان کے مقصد کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں اور شام کا سفر کرتے ہیں, اور اب وہ عراق کا سفر کر سکتے ہیں جہاں جنگ مشکل تر ہو رہی ہے, تب وہ واپس آئیں گے. انہوں نے یورپی پاسپورٹ حاصل کر رکھا ہے, انہیں امریکہ داخل ہونے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے.
جی, اور ریپبلکن کے ایک کانگریس مین پیٹر کنگ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں فوری اقدامات کی کرنے کی ضرورت ہے. آئیے سنتے ہیں ان کے الفاظ.
Syria is our biggest threat right now, because not only are there thousands of Europeans who have visas entering the United States going to Syria, there's also...
وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر اوباما کو اس مسئلے پر سخت لہجہ اختیار کرنا چاہیے. شام ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے. صرف ایسے ہزاروں یورپی جو شام جا رہے ہیں امریکہ داخل ہونے کے لیے ویزے کے حامل ہیں, اور کم از کم 100 امریکی ایسے ہیں جو اس وقت شام کے اندر موجود ہیں. لہٰذا ان لوگوں میں سے کوئی بھی واپس امریکہ آ سکتا ہے اور حملے کر سکتا ہے جن کی انہیں شام میں تربیت دی جا رہی ہے.
جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, صدر اوباما اور پیٹر کنگ جو ہیں ان دونوں نے ایک بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو انتہا پسند ہیں آئی ایس ایل میں, ان میں یورپین لوگوں کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس میں شامل ہے. دوسرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف جو ہمسایہ ممالک ہیں صرف ان کے لیے نہیں, امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے. تو آپ اس پہ کمنٹ کیجئے کہ یورپی میں انتہا پسندی جو ہیں یہ جس طریقے سے بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے مختصراً بتائیے گا, اور یہ کتنا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے خود مغربی ممالک کے لیے اور امریکہ کے لیے؟
دیکھیے یقیناً سیکیورٹی کنسرنس تو ضرور ہیں, یہ بھی درست ہے کہ دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے اور بارڈرز اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ اس قسم کی موومنٹ ہو سکتی ہے, پاسپورٹ یا نا پاسپورٹ دونوں کی وجہ سے. بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جائے, کیا یہ مشکل ایسی ہے جس کو بیسیکلی صرف پولیس ایکشن کے تحت کیا جائے یا اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک طریقے سے بھی دیکھا جائے؟ یقیناً پولیس ایکشن ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ جو انڈیویجولس ہیں ان کو یقیناً روکنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ان کے خلاف یا ان کے متعلق جتنی انفارمیشن ہو سکے اس کو حاصل کیا جائے اور پھر پراپر ایکشن لیا جائے, یہ تو یقیناً درست ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ایسا آیا کیوں ہوا. دیکھیے جہاں تک یورپ کا تعلق ہے کہ یاد رہے کہ یورپ میں اس وقت 5-6% جو پاپولیشن ہے وہ پرانی کالونیز کی ہے, جس میں زیادہ تر فرینچ اور اسپینش, خاص طور پہ فرینچ جو ہیں ان کی جو کالونیز تھیں نارتھ افریقہ میں اور سینٹرل افریقہ میں, ان کے لوگ آ کے بسے ہوئے ہیں اور ان کے ابھی تک جسے کہنا چاہیے سمپتیز جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کے اپنے ملکوں میں یورپ میں ان کو پراپر سول لبرٹیز اور دوسری سپورٹ نہیں ملتی, وہ اپنے ممالک کے خلاف بھی ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور وہ اس قسم کی جو لوکیشنز ہیں جن میں مڈل ایسٹ شامل ہے وہ ایک ویلڈ قسم کا میدان سمجھتے ہیں جس میں وہ جا کے اپنے گریونسز کو حاصل کرنے کے لیے لڑنے کو تیار ہیں. اب اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کو روکنے کی بیسیکلی وجوہات جو ہے طریقہ یہی ہے کہ آپ کو ڈومیسٹک اپنے جو ریزنز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا اور اپنی ڈومیسٹک پالیسیز کو ٹھیک کرنا ہوگا, خاص طور پہ یورپ میں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کو پولیس ایکشن اور سیکیورٹی ایکشن ایسے لینے ہوں گے کہ آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگ جو ملک سے چلے گئے ہیں وہ واپس آ کے ملک میں کسی قسم کی مشکلات پیدا نہ کر سکیں. اس کے لیے پولیس اور سیکیورٹی ایکشن یقیناً ضروری ہے.
ٹھیک, اوکے. محمد آغا صاحب, آج سعودی عرب کے شاہ عبداللہ جو ہیں انہوں نے بھی ایسے گروپس کی مذمت کی ہے, اور جو پیش رفت نظر آ رہی ہے عراق میں بظاہر اس کی مذمت انہوں نے کی ہے, تو سعودی عرب کی ان پر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ وہ آئی ایس ایل کے علاوہ باقی جو انتہا پسند گروپ ہیں وہ ان کو فنڈنگ کرتا رہا ہے. تو اب اس موڑ پہ ایک کنٹرڈکشن ہمیں نظر آ رہی ہے ان بیانات میں, تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, یا پھر ان کی جو پالیسی ہے سعودی عرب کی اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے؟
دیکھیں اصل مسئلہ جیسا کہ بتایا جاتا ہے, ہم سرفیس ڈریسنگ کرتے ہیں ہمیشہ سے, مسائل کی جڑ یا مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کسی وجہ ایک وجہ سے ہے اور علاج ہم دوسرا کرتے ہیں. یہ جب سنی اسٹیٹ کی بات ہوئی تھی تو دنیا بھر میں جو ہے سنیوں کی ڈاکٹرائن کو عام کرنے کے لیے سعودی عرب نے جو ہے ایک بیڑا اٹھایا تھا اور اس کو سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان کی قیادت کرنے کی کوشش کی تھی, اور انہوں نے ان سارے گروپس کو خاص طور پر جو ہے آپ 9/11 کا واقعہ دیکھیں تو 9/11 کے واقعے کے زیادہ تر کردار جو ہے ان کا تعلق سعودی عربیہ سے نکلا تھا, اور انہیں کی وجہ سے جو ہے اب خاص طور پر شام کی لڑائی جب شروع ہوئی تھی تو شام میں بھی سب سے زیادہ آگے آگے اور ان کو اسلحہ ہتھیار دینے والا سعودی عرب تھا, اور سعودی عرب نے ہی جو ہے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ افضل اسد کو جو ہے ایک سزا دی جائے گی اور اس ملک میں جو ہے اسلامی سنی اسلامی انقلاب لایا جائے گا. تو یہ کنٹراڈکشن جو ہے صرف سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہے, یہ دنیا بھر میں ایک ڈاکٹرائن ہے جو اسلامک بردرہڈ ہوڈ پین اسلامزم اور اس تنظیموں سے آج کی بات نہیں ہے, اس کے روٹس بہت پرانے ہیں اور آہستہ آہستہ کر.
لیکن اس وقت آئی ایس ایل سے کوئی خطرہ ہے سعودی عرب کو, کیونکہ یہ بیان اس کی وجہ کیا ہے, یہ بیان جو انہوں نے دیا ہے؟ جی
میں بتا رہا ہوں, اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب ہم نے ایک جو ہے جن بوتل سے نکالا تو ہم نے ان کو لارا دیا تھا کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, دنیا بھر میں اچھے انسانوں کو جو ہے حکومت دینا چاہتے ہیں, بروں کو سرزنش کرنے کے لیے ہم نے بیڑا اٹھایا ہے. تو جب یہ بات عام ہوئی تو وہ لوگ جو عام سے اٹھا بیٹھے, جن کو فنڈنگ بھی ملی, جن کے پاس پیسہ بھی موجود تھا, وہ سارے کے سارے دنیا بھر میں پھیل کر, اور انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ ان تمام لوگوں کو سزا دی جائے جو ان کے قوانین کے مطابق غیر اسلامی ہیں. تو اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب بذات خود حجاز مقدس سے کنورٹ ہو کر ایک خاندان کی ملکیت بن گیا ہے جو اسلامی پوسچر نہیں رکھتا. تو یہ تنظیمیں جو اس وقت خلافت کا دعویٰ کرتی ہیں وہ بذات خود ان خاندانوں کے لیے تھریٹ ہیں جو سعودی عرب کی حکومت چلا رہے ہیں, اور وہ ان کو ٹاپل کرنا چاہتے ہیں. تو جب یہ اس نہج پر صورتحال آ گئی ہے تو اب ان کی اپنی پالیسی ان کو نقصان دینے لگی ہے, تو انہوں نے اپنی پالیسی میں ترمیم کی ہے اور ابھی تک اس بات پر آمادہ ہیں کہ کچھ اچھے جہادی ہیں اور کچھ خراب جہادی ہیں. تو خراب جہادیوں کے ساتھ ناطا ختم کیا جائے, اور اچھے جہادیوں کو ابھی بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں, جو کہ دنیا بھر کو مل کر تشخیص ختم کرنی ہوگی. کوئی بھی ٹیررسٹ, کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن جو کسی بھی پیس کو تھریٹ کرتی ہے, اس کے خلاف اکٹھے ہو کر جب تک اقدامات نہیں ہوں گے تو ہم ان کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے.
بے حد شکریہ محمد آغا صاحب. سامعین, یہ تھے دبئی بیسڈ ایک انالسٹ جو ہمیں بتا رہے تھے عراق کی صورتحال کے بارے میں. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, لیٹسٹ جو خبر ہے وہ یہ کہ روسی ساختہ جنگی کچھ طیارے جو ہیں, میرے خیال میں 10 ہیں ان کی تعداد, وہ عراق پہنچ چکے ہیں. دوسری جانب جن فوجی مشیروں کا صدر اوباما نے اس مہینے اعلان کیا تھا, ان میں سے بھی آدھے جو ہیں اس وقت بغداد میں موجود ہیں. یہ جاننا چاہوں گے کہ دفاعی اعتبار سے عراقی فوجی کی جو پیش قدمی ہے اس میں ان اقدامات سے روس جو اٹھا رہا ہے اور امریکہ جو کر رہا ہے, کوئی فائدہ ان عراقی فوجیوں کو مل سکتا ہے؟
یہ بہت جلدی ہے, ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ دیکھیے وہ ابھی ویپنز آئے ہیں اور ابھی امریکی وہاں پر ایڈوائزر پہنچے ہی ہیں, اس میں وقت لگتا ہے. پہلے تو وہاں پر جا کے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے, اس کے بعد پھر وہ کلیبریشن شروع کریں گے, کوآرڈینیشن ہوگی, اس میں وقت لگتا ہے. لیکن سوچنے والی بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ یہ اس کا سائیکولوجیکل افیکٹ کیا ہوگا. یہ ویپنز تو بہت لمیٹڈ ہیں جو رشیا نے بھیجے ہیں, اور اسی طرح جو 300 بھیجے گئے ہیں وہ بھی بہت کم ہیں. تو اس لیے یہ سوچنا کہ ان کے اوپر ابھی امیجیٹ افیکٹ ہو جائے گا بہت غلط سی بات ہے. سوچنا یہ ہے کہ آیا ان کی وجہ سے دوسری سائڈ جو ہے وہ نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر وہ تیار نہیں ہوتی تو کیا امریکہ کو اپنی ایڈوائزری سپورٹ بڑھانی پڑے گی یا نہیں بڑھانی پڑے گی؟ یہ بڑے اہم قسم کے معاملات بن جاتے ہیں, کیونکہ اگر اس قسم کے کانفلکٹ کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کو ریجنلائزیشن سے بچانا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہی سولوشن ایسا مل جائے جس کی وجہ سے وہاں پر امریکی انوالومنٹ زیادہ نہ ہو. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے لیے پولیٹیکل اور اسٹریٹجک انیشیٹو بہت ضروری ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے جو دیکھا ہوگا کہ سیکرٹری کیری بڑے بہت اگریسولی دوسرے ملکوں کے ساتھ مل رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسفل نیگوسیشن ہو جائے, جو ابھی تک تیار نہیں ہوئی لیکن امید تو ہے کہ ایسا ہو جائے گا. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ ویپنز یا ایڈوائزرز کی اتنی اہمیت نہیں رہے گی جتنی کہ اس وقت محسوس ہوتی ہے.
لیکن ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آئی ایس ایل کی آئیڈیالوجی جو ہے اور ان کے جو اہداف ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں, تو اگر ان کا کوئی سیاسی حل ڈھونڈا جاتا ہے یا ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جایا جاتا ہے ایک ٹیبل پہ, تو آپ یہ کس بنیاد پہ ان کے ساتھ پھر بات چیت ہوگی؟
بیسیکلی دیکھیے, اصل پرابلم تو جو ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ عراق میں اوریجنلی جو پروپوزل تھی جو کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ میجورٹیرین گورنمنٹ نہیں ہوگی, کنسنسس گورنمنٹ ہوگی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ کنسنسس گورنمنٹ جو ہے گریجولی ختم ہوتی چلی گئی, اور اب اس دفعہ سرکاری طور پہ میجورٹی پارٹی نے اناؤنس کر دیا تھا کہ میجورٹیرین گورنمنٹ بنے گی, کنسنسس گورنمنٹ نہیں بنے گی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سیکٹ اپنی گورنمنٹ بنائے گا اور اس میں دوسرے سیکٹس کو اور کرڈس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا کیونکہ وہ مائنورٹیز ہیں. یہ جو ہوتے یہ اس قسم کے جو پولیٹیکل سولوشنز ہوتے ہیں وہ ٹپیکلی کانفلکٹ پیدا کرتے ہیں. اسی طرح دوسری طرف جہاں تک سیریا کا تعلق ہے وہاں پہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ تھی, وہ میجورٹی کو سپورٹ نہیں کرتے تھے اور میجورٹی گورنمنٹ بنانا نہیں چاہتے تھے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ سا کانفلکٹ ہے جو ان ملکوں میں پایا جاتا ہے. اگر آپ اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے کچھ کریں تو پھر یقیناً آپ اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پر آئی ایس آئی ایل کے لیے پولیٹیکل اور اسٹریٹجک سپورٹ کمزور ہو جائے گی اور وہ فورس ہو جائیں گے کہ وہ نیگوشیٹ کریں. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے جو نئی گورنمنٹ عراق میں بنائی جائے وہ ایک کنسنسس گورنمنٹ ہو, وہ میجورٹیرین گورنمنٹ نہ ہو, کیونکہ میجورٹیرین گورنمنٹ نے اپنی فیلئر کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس لیے ضروری یہی ہے کہ وہاں پہ جو نئی گورنمنٹ بنے اس میں خاص طور پہ الملکی نہ ہوں, کوئی اور نیا لیڈر آئے جو کہ سنی اور کرد جو مائنورٹیز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر ایک کنسنسس گورنمنٹ بنا سکے. اگر وہ بن جاتی ہے تو پھر یقیناً سنی علاقوں میں اور ٹرائبل علاقوں میں آئی ایس آئی ایل کے لیے سپورٹ کمزور ہو جاتی ہے اور پھر اسی طریقے سے وہ آئی ایس آئی ایل ختم ہو جائے گی جیسے 2007 میں پہلے ختم ہو گئی تھی.
اوکے, آل رائٹ. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ یوکرین کے جو حالات ہیں اس پر بھی آپ کا تجزیہ ہم لینا چاہیں گے, لیکن کافی دیر سے ایک کالر ہیں ان کو ہم سنتے ہیں, ذوالفقار علی رحیم یار خان سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی السلام علیکم. سوال آپ کا. جی میرے خیال میں ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہمیں کہا جا رہا ہے ایک مختصر سی بریک ہم نے لینی ہے, بریک کے بعد آ کے یوکرین کے حالات پہ ہم بات کریں گے.
عمران تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
یہ سامعین وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ویٹو میر, اور اس وقت یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب اس وقت کہا جا رہا ہے کہ مشرقی یوکرین میں جو جنگ بندی کی ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو رہی ہے آج, اور یورپی یونین کی جانب سے روس پر معاشی پابندیاں عائد کرنے کا اندیا بھی دیا جا رہا ہے. آج یوکرین روس فرانس اور جرمنی کے جو رہنما ہیں ان کے مابین مذاکرات بھی اس کا آغاز دوبارہ پھر سے ہو رہا ہے, تو آپ کس طرح حالات کو دیکھتے ہیں اور آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ مہینے پہلے شروع میں جو حالات تھے وہی دوبارہ ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ اس وقت بھی یہی بات کی جا رہی تھی کہ مزید پابندیوں کی بات کی جا رہی تھی, آج اتنے مذاکرات کے بعد عرصہ گزرنے کے بعد پھر بات جو ہے اسی پہ آئی ہے.
جہاں تک یہ سینکشنز کا معاملہ آتا ہے یہ نارملی استعمال کیے جاتے ہیں نیگوسیشن کے لیے. اس وقت جو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ان میں اکنامک سینکشنز اور فائنینشیل سینکشنز جو ہیں ان کو ایک ویپن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اگر وہ نیگوسیشنز کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر اس قسم کے ویپنز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یاد رہے کہ اس قسم کے جو ویپنز استعمال کیے جاتے ہیں ان کے اثرات بڑے ہوتے ہیں, صرف اس ملک کے نہیں جس پہ وہ ویپنز لگائے جاتے ہیں بلکہ جو لگاتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے. جہاں تک فار ایگزامپل جہاں تک یورپ کا تعلق ہے اس میں جرمنی خاص طور پہ رشیا کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, اس لیے اگر وہ سینکشنز لگتے ہیں تو اس کے لیے جرمنی پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے. انیشل ایسٹیمیٹس کے مطابق اگر وہ سینکشنز لگا دیے جاتے ہیں تو جرمنی میں 40,000 لوگوں کی روزیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, جو کہ بہت خطرناک سی بات آ جاتی ہے. اس کے پولیٹیکل اور اسٹریٹجک اثرات بہت سیریس ہیں. اس لیے یہ امید رکھنا کہ اس قسم کی سینکشنز لگا دی جائیں گی وہ مجھے مشکل لگ رہا ہے. وہ اس لیے کہ جرمنی یورپ کا سب سے اہم ملک ہے, اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو پیسفلی اور وداؤٹ سینکشنز حل کیا جائے تو دوسرے ممالک بھی شاید اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. جہاں تک یورپین یونین کا تعلق ہے, دیکھیے یورپین یونین ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے, یہ اکنامک آرگنائزیشن ہے. اور جہاں تک اس کی پولیٹیکل سٹانس کا تعلق ہے وہ اس کے ممبر ممالک کی سٹانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر جرمنی اور فرانس اس کو ایکٹیولی سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر اس قسم کی سینکشنز لگانی بہت مشکل ہو جائیں گی. جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں اس وقت دوبارہ نیگوسیشن شروع ہو گئی ہیں, اور امید یہ کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی پیسفل سولوشن اس کا مل جائے گا. اس میں وقت لگے گا جس میں کہ ایسٹ یوکرین پہ دونوں سائڈوں کو کمپرومائز کرنے ضروری ہوں گے. اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر پیس پیدا ہو جاتا ہے. اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ یورپین یونین نے ایک ٹریڈ اگریمنٹ سائن کر لیا, اکنامک اگریمنٹ سائن کر لیا ہے یوکرین کی گورنمنٹ کے ساتھ, جس کے تحت یوکرین گورنمنٹ کو لبرلائزیشن تو کرنی پڑے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ اپنی کمپٹیشن کو امپروو کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے ان کی اکنامک کاسٹ بڑھیں گی. وہ اکنامک کاسٹ میں انمپلائمنٹ بھی شامل ہوگی. اس معاملے میں اگر دیکھتے ہوئے یہ امید رکھنا کہ صرف چونکہ ان کی ایک اکنامک اگریمنٹ ہو گیا ہے وہ اب اس کے ساتھ پوری طرح سپورٹ کریں گے, اور یورپین یونین ان کو پوری طرح سپورٹ کرے گا, ایک کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے. اس لیے اس کو دیکھنا یہ ضروری ہوگا کہ یہ کس پل چلتا ہے, کہاں تک چلتا ہے. یہ دونوں سائڈیں جو ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے اکنامک انٹرسٹ کیسے ہیں. جہاں تک یوکرین کا تعلق ہے, اگر یہ اگریمنٹ جو یورپین یونین کے ساتھ ہوا ہے اگر اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو پھر ایسٹ یوکرین جو کہ انڈسٹریل ایریا ہے اس پہ بہت اثر پڑتا ہے. اسی لیے ایسٹ یوکرین اس کے خلاف ہے, اسی لیے رشیا ایسٹ یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے. اسی لیے یہ ضروری ہوگا کہ جو بھی کمپرومائز کیے جائیں اس میں ایسٹ یوکرین کے انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ضروری ہو جائے گا. اس لیے یہ سوچنا کہ اس کے پرابلم ایزیلی سالو ہو سکتے ہیں سینکشن لگانے سے ایک غلط فہمی کی بات ہے. اس لیے بڑے خیال سے اس کو سوچنا ہوگا.
ٹھیک ہے. اور یہ ڈیڈ لائن جنگ بندی کی جو آج ختم ہو رہی ہے مشرقی یوکرین میں, اگر یہ واقعی ختم ہوتی ہے, اور آپ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ ختم ہوگی یا نہیں, یا اس کو بڑھا دیا جائے گا اس ڈیڈ لائن کو, اس کے پھر آپ کیا حالات پر اثرات دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, امید تو یہ کی جاتی ہے کہ اس کو بڑھا دیا جائے گا.
ٹھیک,
کیونکہ نیگوسیشنز جو ہو رہی ہیں اس وقت ان کا اصل مقصد یہی ہے. اگر یہ نہیں بڑھائی جاتی تو پھر یقیناً خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو جائے گی. لیکن چونکہ دونوں سائڈیں اس وقت ایک قسم کے سٹینڈ آف میں ہیں تو خانہ جنگی تو ضرور ہوگی, لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ کہنا بہت مشکل ہے. افسوس کی بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ خانہ جنگی نہ تو رشیا کے لیے کام کی چیز ہے اور نہ یورپین یونین کے لیے کام کی چیز ہے. اس لیے دونوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اپنی پازیٹیو موومنٹ کے لیے, نیگوسیشن کے لیے اس ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کر دیں. کیا ہوگا یہ کہنا بہت مشکل ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کا. تھینک یو ہماری طرف سے, اللہ حافظ. اور سامعین, اس وقت پاکستان سے جو آج نیوز آئی ہیں اس کو انالائز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق صاحب, اور کچھ دیر میں یہاں سے ایک اور تجزیہ کار امریکہ سے ڈاکٹر نثار چودھری بھی ہمیں جوائن کریں گے. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے پاکستان کے حالات پر بات کریں گے.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
جی اور صدیق الفاروق صاحب اور ڈاکٹر نثار چودھری صاحب دونوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید. اور صدیق الفاروق صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اب فضائی جو کاروائی ہو رہی تھی دہشت گردوں کے خلاف شمالی وزیرستان میں, اس کے ساتھ ساتھ آج زمینی کاروائی کا بھی آغاز کیا گیا ہے, تو ابھی تک جو اہداف تھے وہ فضائی کاروائی سے کہاں تک اچیو کیے ہیں پاکستان نے؟
جی بہت شکریہ شہناز. بات یہ ہے کہ بہت حد تک فضائی کاروائی کے نتیجے میں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں.
جی
اب چونکہ گراؤنڈ پہ انہوں نے سرنگیں بنا رکھی ہیں, ان کے اسلحہ خانے ہیں اور بہت سے انہوں نے اسٹریٹیجک پوزیشنز ہیں ان کی, تو اس کے لیے جو یہ زمینی کاروائی شروع ہوئی ہے, آپ نے خبریں تو سنی ہوں گی کہ پہلے دن ہی اس میں کافی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, تو ضروری ہے امن کے لیے اور اس یہ جو انتہائی مشکل ٹیرین ہے اس میں ان کا جو زمین پہ مختلف جگہ قبضہ ہے اس قبضے کو ختم کرنے کے لیے اور حکومت پاکستان کی رٹ قائم کرنے کے لیے کہ ان کا زمین سے صفایا کیا جائے, قبضہ ختم کیا جائے. یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے, اس کو وقت لگے گا. اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے مسلح افواج کے جوانوں کو بچائے, ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا بہت نقصان بھی ہو, لیکن اب حکومت قوم مسلح افواج کی پشت پر کھڑی ہے اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم آخری دہشت گرد کے خاتمے تک اور مکمل جو حکومت کی ریاست کی رٹ ہے قائم کرنے تک یہ کام یہ آپریشن جاری رکھیں گے.
ٹھیک صدیق الفاروق صاحب, آئی ایس پی آر کی طرف سے آج جو بیان جاری ہوا ہے اس کے متعلق 376 عسکریت پسند جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, لیکن یہاں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ جس طرح ڈرون حملوں کے بعد بتا دیا جاتا ہے کہ کون مارا گیا ہے اس میں اور کس کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے, یہ اتنے 376 اٹس اے ہیوج نمبر, لیکن ان میں سے کسی ایک انتہا پسند کا نام جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے کہ یہ جو مارے گئے ہیں ان میں حقانی نیٹ ورک کے کتنے لوگ ہیں, گل بہادر جو گروپ ہیں ان کے کتنے افراد ہیں اس میں, ازبک اس میں کتنے شامل ہیں, تو یہ جو اعداد و شمار تو سامنے آ رہے ہیں, نام دہشت گردوں کے سامنے نہیں آ رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا سوچ ہے, کیا وجہ ہے؟
دیکھیے میں اس پر تو بالکل دو ٹوک نہ انفارمیشن دے سکتا ہوں نہ وجہ بتا سکتا ہوں. یہ بات بھی آئی ایس پی آر والے ہی بالکل ٹھیک ٹھیک بتا سکتے ہیں, لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ بنیادی طور پر جن لوگوں کو یہ بطور کارندے استعمال کر رہے تھے یا کرتے ہیں وہ زیادہ تر یہ کارندے ہوتے ہیں, اور یہ ازبک اور اسی طرح کے جو غیر ملکی لوگ ہیں ان سے یہ لوگ زیادہ کام لیتے ہیں, تو جب ان کے کارندوں کے خلاف آپریشن کر کے انہیں ختم کیا جائے تو پھر تنے تنہا کوئی جو بھی تھوڑے ہیں یا زیادہ لیڈر ہیں وہ خود تو فیلڈ میں اتر کے یہ کام نہیں کر سکتے, تو اس لحاظ سے اگر آرمی ضروری نہیں سمجھتی ان کی شناخت بتائے کہ کس کس گروپ کے اور کس کس جو ہے وہ ملک کے وہ لوگ ہیں, تو میرا خیال ہے اس میں ان کی کوئی مصلحت ہوگی.
اوکے صدیق الفاروق صاحب, آج تحفظ پاکستان بل 2014 کا مسودہ بھی سینٹ سے منظور ہو گیا ہے, اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور اس سے منظوری کے بعد پھر صدر کے دستخط بھی اس پہ ہوں گے اور اس کے بعد یہ قانون کی شکل اختیار کرے گا, تو آپ ہمیں یہ بتائیے, تھوڑا سا ہمیں اس قانون کے بارے میں بتائیں, اور یہ کہ اس پر ہمیں معلوم ہے کہ کافی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں وہ اس قانون سے متعلق تحفظات کا اظہار کر رہے تھے, ان لوگوں کو آپ لوگوں نے کہاں تک آن بورڈ لیا گیا ہے, ان کے تحفظات کو اس وقت کیا صورتحال ہے؟
جی بالکل, جو اس سلسلے میں سینٹ کی کمیٹی تھی اس میں رضا ربانی صاحب بھی تھے, اس میں دوسری جماعتوں کے بالخصوص قانونی ماہرین بھی تھے, اور پھر جو حکومت کی ٹیم میں ماہرین قانون ہیں ان سے بھی مدد لی گئی, اور ان جو باقی سیاسی پارٹیاں ہیں پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے اپنے اپنے وکلاء سے رابطے کیے, تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ جس قدر امینڈمنٹس اتفاق رائے سے ضروری تھیں وہ ساری پہلے اتفاق رائے ہوا, اور آج چونکہ یہ پاس ہو گیا ہے تو اب اگلا قومی اسمبلی میں بھی اس پر مزید کوئی اختلاف نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ تھا کہ جو پیریڈ تھا 90 ڈیز کا اسے کم کیا گیا ہے, اور اسی طرح جو گولی چلانے کے اختیارات ہیں اس کے سلسلے میں تو 3-4 بنیادی بڑی بڑی امینڈمنٹس ہیں, باقی چھوٹی چھوٹی 25-30 امینڈمنٹس اس میں کی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک تو جو ایک خیال تھا کہ کچھ افراد گم ہو جاتے تھے اور کچھ سینٹرز میں لے جاتے تھے, وہاں ان سے تفتیش ہوتی تھی اور ان سے معلومات حاصل کی جاتی تھی, تو اب یہ معاملہ ایک قانونی جو ضرورت تھی, اور دنیا کے مختلف ممالک جو اس یا قریب قریب ایسی صورتحال سے دو چار تھے اور انہوں نے جو قانون بنائے ہیں ان تمام قوانین کو سامنے رکھ کر یہ قانون جو ہے اب ماشاءاللہ فائنل کر دیا گیا ہے, تو اس کے فائدے ہوں گے.
جی جی.
دوسری بات میں عرض کروں شہناز, کہ ملک میں ایسا ماحول نہیں ہے, کوئی ایک سیاسی قیدی نہیں ہے, ملک میں وکٹمائزیشن والی بات نہیں ہے, اس لیے چونکہ ایسا ماحول نہیں ہے لہٰذا جو خدشات ہوتے تھے ماضی میں کہ جی اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ تنگ کرنے کے لیے یا ان سے انتقام لینے کے لیے اس طرح کے قوانین استعمال کیے جاتے تھے, اب وہ بات رہی نہیں ہے. تو بہرحال انسانیت کے یا فنڈامنٹل رائٹس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی میکسیمم ترامیم تھی کر کے اس کو یعنی صرف دہشت گردوں کے خلاف ہی قانون توڑنے والوں کے خلاف ہی بنا لیا گیا.
ٹھیک ہے ڈاکٹر نثار چودھری صاحب, ہمیں معلوم ہے کہ 9/11 کے بعد یہاں امریکہ میں بھی اس قسم کے قانون جو ہے وہ بنائے گئے تھے, آپ یہ بتائیے کہ وہ کہاں تک افیکٹو یہاں پہ ثابت ہوئے, اور یہ جو نیا مسودہ منظور ہوا ہے آج پاکستانی سینٹ سے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے پاکستان میں اس میں کتنا افیکٹو ثابت ہو سکتا ہے؟
یہ ہے شہناز کے دونوں کنٹری کا کمپیریزن ہے, کیونکہ یہ ملک جو ہے پاکستان جو امریکہ ہے یہ ہے کنٹری آف لاز, اٹ از رن بائی لاز, اور ہر ایک کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے. پاکستان کے سلسلے میں لوگ سکیپٹیکل ہوتے ہیں, صدیق الفاروق صاحب سے مجھے سعادت ہے ملنے کی, ملاقات میری ہوئی ہوئی ہے زندگی میں, ان کو شاید یاد نہ ہو, لیکن یہ جو انہوں نے مینشن کیا ہے کہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے, بات سیاسی قیدی کی نہیں ہوتی, اینی بڈی ایون اف ہی از ان پالیٹکس اگر وہ لا آف دی لینڈ بریک کرتا ہے تو وہ قیدی بن سکتا ہے, ہی شوڈ بی ٹرائیڈ ویدر ہی از ان پاور اور ہی از ان اپوزیشن, اور چاہے وہ انکمبنٹ ہے یا وہ پریڈیسیسر ہے. انہوں نے صدیق الفاروق صاحب نے کافی ایکسپلین کیا آپ کو اباؤٹ دی وار آن ٹیررزم اور جو ملٹری ایکشن لی گئی ہے اس کے متعلق. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 سال کا پروگرام ہے, اس میں انیشلی دے وانٹ ٹو گو ہیڈ اینڈ سافن دی ایریاز بائی ایئر اسٹرائکس. ایئر اسٹرائکس کے لیے امریکہ نے کافی ہیلپ کیا ہے پاکستان کی, ٹو اکوپ ایروپلینس اینڈ ایون گیو دیم اکوپمنٹس جس میں وہ نائٹ کو بھی آپریٹ کر سکیں اور پرسیزن اٹیک کر سکیں وتھ منیمم کولیٹرل ڈیمیج. اس میں فرسٹ فیز میں انہوں نے ان کو کلیئر کرنا ہے, دیٹ از 2014, اور پاکٹس وغیرہ ان کی کلیئر کرنی ہے. سیکنڈ فیز ہے, دیٹ از 2015, who had that case of rehabilitation, aur rehabilitation ke baad 2016 mein pakistani army jo hai ye handover kar degi to the political government or the civilian authorities to restore the lives and law enforcement jo hain ki agencies unko activate kare. ye operation 3 saal ke liye inhone determine kiya hai we should be able to complete it, لیکن یہ آپریشن بہت کمپلیکس ٹیڈیس اور ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, یہ اس طرح کے آپریشن کے لیے ٹائم فریم دینا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن پاکستان آرمی کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کی جو لیول آف موٹیویشن ہے اور پھر پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے یا فیڈریشن کو انٹیکٹ رکھنا ہے اس کے لیے اٹ از اے نیسیسٹی ناٹ اے لگژری. اینڈ اس کے لیے پاکستان آرمی اور پوری قوم دے اسٹک ٹوگیدر, ایز صدیق صاحب نے بھی کہا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہیں اس میں انکلوڈنگ آرمی ٹو ون دس وار اور برنگ ٹو اے کلوئر. لیکن ایک چیز وی شوڈ آلویز کیپ ان مائنڈ کہ مینی ٹائمس ایون دی سپر وار جو سپر پاور جو ہیں سپر پاورز بھی اس طرح کی جنگیں دے کڈ ناٹ برنگ دیم ٹو اے کلوئر سم ویئر دے لیفٹ اٹ اوپن اینڈڈ. تو اس کے لیے دعا کریں کہ یہ ہماری جو آرمی ہے فلی موٹیویٹڈ ہے. ابھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف آئے ہوئے تھے
جی.
انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ ہمارے لیے یہ جو پلان ہے ہم ول بی اسٹرکٹلی ورک آن دس, اور اس میں ہم اپنی نیشنل ڈیوٹی سمجھتے ہیں
بالکل. اور یہ لیکن ڈاکٹر نثار چودھری صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا, اس وقت پاک فوج جو ہے کافی موٹیویٹڈ نظر آتی ہے, لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ آیا پاک فوج جو ہے وہ صرف تمام گروپوں کے خلاف اس وقت موٹیویٹڈ ہے یا صرف جو بیرونی وہاں پہ دہشت گرد پناہ لیے ہوئے ہیں صرف ان کے خلاف یہ کاروائی ہو رہی ہے, اور آنے والا وقت ہی کہا جاتا ہے صدیق الفاروق صاحب آنے والا وقت ہی یہ بتائے گا کہ کن کن کا صفایا کیا گیا ہے شمالی وزیرستان سے.
نثار صاحب نے بہت ماشاءاللہ اچھی باتیں کی ہیں
جی,
ساری دنیا میں جو مختلف ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ماضی میں ہوتی رہی ہیں انہیں سامنے رکھ کے, اور اب بھی ان کی انفارمیشن مجھے بڑی اچھی لگی ہے, ٹھیک انفارمیشن ہے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمیں چونکہ اس وقت بہت موجودہ جو حکومت ہے نواز شریف صاحب کی قیادت میں وہ کوئی دوری یعنی جو ہے نا اپنا دوری گیم دوغلے پن کا شکار نہیں ہے. ہم بہت کلیئر ہیں, بہت واضح ہیں کہ ہم نے اس دہشت گردی کو ہر حال میں ختم کرنا ہے. یہ ہمارے بھی دشمن ہیں, یہ ریجن کے بھی دشمن ہیں, یہ پوری دنیا کے دشمن ہیں. اور شہناز اس حوالے سے خدا کا شکر ہے کہ ہمیں امریکہ ہو یا چائنا
جی.
یورپین یونین ہو یا ایران, سعودی عرب ہو یا ترکی, اس حوالے سے ہمیں دنیا بھر کا تعاون حاصل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہم اگر پیس کر لیں گے, چاہے وہ 3 سال میں ہم مکمل کر لیں یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, یا ہم 2 سال میں یہ مکمل کر لیں, پاک فوج میں یہ صلاحیت ہے. لیکن تھوڑا سا جو پاکستان میں یہ ایک دو ایلیمنٹس جو ہیں میں ان کی طرف اشارہ اگر کر دوں, بلکہ نام بھی لے لوں, یہ ڈاکٹر صاحب جو آئے ہیں کینیڈا سے, اور یہ جو عمران خان صاحب جناب علی وہ 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دے کے وہ,
لیکن صدیق الفاروق صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو جی روکنا چاہوں گی کیونکہ ان جماعتوں کی جانب سے اس وقت ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. صدیق الفاروق صاحب نہ پی ٹی آئی کا کوئی اس وقت ہمارے ساتھ ہے, نہ ڈاکٹر قادری کا کوئی بندہ ہے جو آپ کی ان باتوں کا جواب دیں, تو اور ہم موضوع سے بھی ہٹ جائیں گے. آپ تھوڑی مزید کچھ دیر کے لیے آپ اور ڈاکٹر چودھری ہمارے ساتھ رہیے, اس وقت کچھ کالرس ہیں مختصر ان کو ہم سنتے ہیں. مرید خان میاوالی سے جی السلام علیکم.
السلام علیکم جناب, دعوت خیال سے یاد کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت مخلص ہے, حکومت اور فوج اور عوام مخلص ہے. یہ جو شور کرنے والے ہیں یہ تو شور کرتے رہیں گے لوگ حضور کے بھی خلاف سے, لیکن حضور نے اپنا کام جاری رکھا.
جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. کلیم اللہ نیازی صاحب جی.
کلیم اللہ نیازی موجتہ جی خیال, میرا صدیق الفاروق صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ نے خود اسٹیبلشمنٹ کے ٹارچر کو جو ہے نا وہ فیس کی ہے, تو آپ کی حکومت سے یہ توقع نہیں تھی, اور میں نے پرسنلی جو ہے نا آپ کے کینڈیڈیٹ کو عمران خان جیسے شخص کے مقابلے میں ہم نے سپورٹ کیا. تو آپ نے یہ جو کالا قانون پاس کیا ہے, کیا اس کی آپ کی اپنی ول تھی یا آپ ہی آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈر گئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئی کو اور طاہر القادری کو آپ انڈر پریشر لانے کے لیے, اور جو یہ 7 لاکھ لوگوں پہ قسمہ پرسی کی حالت ہے ان کا بھی کچھ آپ سوچ
جی مختصر صدیق الفاروق صاحب 30 سیکنڈ میں ان کو جواب دیجیے.
وزیر اعظم صاحب پرسوں جو گئے
جی
تو انہوں نے آئی ڈی پیز کے لیے اب 40,000 روپے دینے کا بھی اعلان کیا, اور اس کے لیے بہت وسیع پیمانے پہ انتظامات شروع کر دیے, اور وزیر اعظم صاحب نے اب 3 بلین اور اس سے انہوں نے کہا کہ جتنے پیسے چاہیے وہ ہم جو ہے وہ مختص کریں گے, اور ہم ایک ایک ڈسٹرب بھائی کو اور بہن کو ہم جو ہے وہ سیٹل کریں گے. لہذا نواز شریف صاحب کے اور حکومت کے عزم پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. رہ گئی ایک بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ وزیراعظم صاحب اس بات سے ذرا تھوڑے سے شرما رہے ہیں کہ وہ بین الاقوامی برادری کو بھی مدد دینے کا کہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری کو رضاکارانہ طور پر آگے بڑھنا چاہیے. اگرچہ امریکہ نے بھی کچھ امداد کا اعلان کیا
آج اضافی انہوں نے $8 بلین دینے کا جی
$1 بلین چاہیے ان سب لوگوں کو سیٹل کرنے کے لیے. اس سلسلے میں سارے ہمارے دوست ہیں وہ ہماری ضرور مدد کریں پاکستان.
اوکے اب ہم چلتے ہیں بنو کیمپ جہاں سے رسول داور صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ جو نقل مکانی کرنے والے افراد ہیں شمالی وزیرستان سے ان کے لیے کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو اس مہینے کے لیے کیا خاص انتظامات حکومت کی جانب سے کی گئی ہیں. جی رسول داور صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی آپ بتائیے کہ رمضان المبارک کے دوران کیا انتظامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں آئی ڈی پیز کے لیے؟
جی بالکل, یہاں آئی ڈی پیز جو بنو آئے ہوئے ہیں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں ہیں. ان کا آج دوسرا روزہ تھا اور افطاری کے وقت ہم خود ان کے ساتھ موجود تھے افطاری آئی ڈی پیز کے ساتھ کی. تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں سے کوئی کھجور اٹھا کر لا رہا تھا, کوئی شربت کی بوتل اور اسی طرح چیزیں اکٹھے کر کے انہوں نے اکٹھے ایک افطاری کا پروگرام بنایا ہوا تھا. اسی طرح بہت سے جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ روڈ کے کنارے یا گھر کے سامنے یا مساجد میں انہوں نے دوسرے روزے کی افطاری کی. تو اس سے ہم نے پوچھا بھی کہ کیا سرکار کی جانب سے کوئی چیز یا کوئی اس طرح کی افطاری کا بندوبست نہیں کیا گیا ہے, تو کسی نے بھی اس طرح کی جواب تو نہیں دیا. البتہ ہم نے خود بھی نہیں دیکھا کہ سرکار کی جانب سے یا کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو افطاری کے حوالے سے, حتیٰ کہ ہم سحری کے وقت بھی نکلے تھے اور ان لوگوں کو جو آئی ڈی پیز کے لیے جو سامان تقسیم کیا جا رہا ہے اس کیمپ کے باہر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں بسکٹ اور پانی کے بوتل اٹھا کے وہ سحری کا بندوبست کیا ہوا تھا. تو ایک تو آئی ڈی پی اسکیم کے باہر جہاں پہ ڈسٹریبیوشن کی جا رہی ہے جہاں پہ ان کو 12,000 روپے اور اس کے علاوہ گھریلو سامان دیا جا رہا ہے, تو اس اسکیم کے باہر بھی پوری رات سے لوگ کل کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈسٹریبیوشن کیمپ ہے اس کی تعداد کم ہے اور لوگ بہت زیادہ ہے, پورا دن وہ شدید گرمی میں لائنیں بنا کر, اب تو پانی بھی نہیں پیا جا سکتا کیونکہ لوگ روزے دار ہیں روزے رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے حکومت کو بار بار ان لوگوں نے یہی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے لیے جو سینٹرز ہے یہ زیادہ کیا جائے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ کافی تعداد میں لوگ اب بھی ایسے ہیں جن کی ابھی تک رجسٹریشن نہیں ہوئی, اور یہاں پہ جو لوگ ہیں
رسول داور صاحب آپ کو ہم نے سنو اور ٹائم بہت کم ہے, آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی خاص انتظامات جو ہیں رمضان کے لیے وہ نہیں کیے گئے ہیں. صدیق الفاروق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں.
انتظامات حکومت کر رہی ہے اس میں تھوڑا سا اور وقت لگے گا, یہ ڈسٹریبیوشن پوائنٹس بھی بڑھ جائیں گے اور 5 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہوئے ہیں, کچھ رہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ رجسٹر ہو جائیں گے. یہ کام مشکل ہے, آسان نہیں ہے. پاکستان تو فائنینشلی کو بہت بڑا سٹرانگ ملک نہیں ہے, بڑے سٹرانگ بڑے بڑے ملکوں میں سپر پاورز میں جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو سنبھالنے اور لوگوں تک پہنچنے میں وقت لگ جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں تو صرف یہ انٹینشن کی بات کر رہا ہوں, ڈیزاسٹر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فیلڈ میں ہے, وزیر اعظم صاحب گئے ہیں, سیفران کے منسٹر منسٹری فیلڈ میں ہے, گورنر اور ان کی ٹیم فیلڈ میں ہے, باقی فلنتھراپسٹ جو ہیں انسانیت دوست لوگ وہ فیلڈ میں پہنچ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وقت تو لگے گا, مشکل کام ہے, لیکن ہماری نیت ٹھیک ہے, ہمارے انتظامات انشاءاللہ بتدریج آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور بہت جلد وہ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا کہ زیادہ شکایتیں نہیں رہیں گے. تاہم یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو سہولتیں انہیں اپنے گھروں میں اور جو ماحول ملا ہوا تھا وہ کچھ بھی ہم کر لیں کیمپوں میں اور آگے پیچھے نہیں مل سکتا, یہ شکایتیں چھوٹی موٹی باقی رہیں گی.
ٹھیک, بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب. سامعین یہ تھے پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما, اس کے ساتھ ہمارے یہاں امریکہ سے ڈاکٹر نثار چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بنو کیمپ سے آئی ڈی پیز کے حالات کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے رسول داور صاحب. اس کے ساتھ ہی میزبان شہناز نفیس, پروڈیوسر ویٹو میر اور انجینئر سلیمان فیروالی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی